السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
لاہور رائیون روڈ کے قریب ایک کمپاؤنڈ میں چھپے مشتبہ 2 دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی اداروں کی 10 گھنٹوں تک کارروائی. دونوں دہشت گرد ہلاک، جبکہ ایلیٹ پولیس فورس کا ایک نوجوان بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. لاہور سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
بھارت پاکستان کے ساتھ پرامن اور دوستانہ تعلقات کے قیام کے عہد کا پابند ہے، وزیر مملکت برائے خارجہ امور کا بیان. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، افغانستان کے کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جمعرات کی صبح طالبان باغیوں نے 4 گھنٹے تک حملہ کیا اور اس میں تمام باغی ہلاک کر دیے گئے ہیں. سمندری طوفان سے فلپائن میں 38 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اور ایک اسرائیلی عہدیدار نے بتایا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک جامع فائر بندی کا معاہدہ طے پا گیا ہے. تاہم حماس کے ایک عہدیدار نے کہا ہے کہ فائر بندی معاہدہ کو ابھی آخری شکل نہیں دی گئی. اور تیونس میں مسلح افراد نے فوجی چوکیوں پر حملے کر کے 14 افراد کو ہلاک کر دیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستانی پولیس نے کہا ہے کہ لاہور کے قریب 2 دہشت گردوں کے ساتھ 10 گھنٹے تک جاری رہنے والے مقابلے میں دونوں دہشت گرد مارے گئے ہیں، جبکہ اس کارروائی میں ایلیٹ فورس کا ایک اہلکار بھی ہلاک ہو گیا ہے. اسلام آباد سے افضل رحمان کی رپورٹ.
پولیس حکام نے بتایا ہے کہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب خفیہ اداروں کی فراہم کردہ اطلاعات پر عمل کرتے ہوئے لاہور کے قریب رائیون روڈ پر واقع ارائیاں پنڈ کے علاقے کے ایک کمپاؤنڈ میں چھپے مشتبہ دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی اداروں نے ایک مشترکہ آپریشن کیا جو 10 گھنٹوں تک جاری رہا. اس کارروائی کے خاتمے پر پولیس کے ایک عہدیدار نے میڈیا کو بتایا کہ گھنٹوں اس کمپاؤنڈ سے فائرنگ کرنے والے 2 مشتبہ دہشت گرد تھے. ان میں سے ایک تو سیکیورٹی اہلکاروں کی فائرنگ سے موقع پر ہلاک ہو گیا تھا، جبکہ دوسرا چند گھنٹوں بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں دم توڑ گیا تھا. میڈیا سے گفتگو میں ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس نے کہا،
ان کی تعداد 2 تھی اور ظاہر ہے کہ انسان کو مار کے خوشی تو نہیں ہوتی، لیکن اس کے علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں. اس میں ہمارا بھی نقصان ہوا، فورسز کی طرف سے بھی نقصان ہوا، ایک جوان شہید ہوا ہے اور 2 زخمی ہوئے ہیں، اور یہ 2 ہی تھے.
پنجاب حکومت کے وزیر شجاع خانزادہ کا کہنا تھا کہ مشتبہ دہشت گرد کوئی 1.5-2 ماہ قبل اس علاقے میں آ کر رہائش پذیر ہوئے تھے، جو کہ وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف کی جاتی عمرہ میں واقع رہائش گاہ سے محض چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. صوبائی وزیر نے بتایا کہ جاتی عمرہ میں وزیر اعظم کی رہائش گاہ ان مبینہ دہشت پسندوں کا ممکنہ ہدف ہو سکتی ہے. شجاع خانزادہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ مشتبہ دہشت گرد شکلوں سے غیر ملکی نہیں لگتے، بلکہ مقامی لوگ ہی معلوم ہوتے ہیں.
مجھے تو لوکلی نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تھوڑی تھوڑی کی داڑھی ہے اور وہ فٹیگ لگ رہے ہیں، کافی فٹیگ نظر آ رہے تھے.
نجی ٹی وی چینلز ایک مشتبہ دہشت گرد کا تعلق پنجاب کے شہر اکاڑا سے بتا رہے ہیں. دریں اثنا پولیس حکام اور تفتیشی اداروں کے اہلکار اس کمپاؤنڈ میں ضروری کارروائی کر رہے ہیں، جہاں سے مبینہ طور پر کلاشنکوف اور دستی بموں سمیت آتشی اسلحہ اور دہشت گردی میں کام آنے والا دیگر ساز و سامان بھی برامد ہوا ہے. جس کمپاؤنڈ میں مشتبہ دہشت گرد موجود تھے، پولیس نے اس کمپاؤنڈ کے مالک کو بھی حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے. پنجاب کے وزیر قانون رانا مشہود نے کہا ہے کہ اس موقع پر حکومت کو عوام کے زیادہ تعاون کی ضرورت ہے اور ان کو چاہیے کہ جہاں کہیں کچھ معمول سے ہٹ کر دکھائی دے، اس کی فوری طور پر حکومت کو اطلاع دیں. ایک روز قبل حکومت کی طرف سے مشتبہ دہشت گردوں اور کالعدم تنظیموں کے کارکنوں کی ملک بھر میں ہونے والی پکڑ دھکڑ کے دوران اخباری اطلاعات کے مطابق لگ بھگ 500 افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے 300 کا تعلق پنجاب سے بتایا جاتا ہے. یہ کارروائیاں پاک فوج کی طرف سے قبائلی علاقوں میں جاری فوجی آپریشن ضرب عزم کے تناظر میں عسکریت پسندوں کے کسی ممکنہ پرتشدد رد عمل کے خلاف پیش بندی کے لیے کی جا رہی ہیں۔ افضل رحمان، اردو وی او اے، لاہور۔
پاکستان کی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ حکومت افغانستان میں قید ایک پاکستانی صحافی کی رہائی کے لیے وہاں کے حکام کے ساتھ رابطے میں ہے اور انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر اسے رہا کرانے پر زور دے رہی ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان نے کہا ہے کہ افغانستان میں قید صحافی فیض اللہ خان کی رہائی کے لیے سفارتی اور سیاسی سطح پر کوششیں جاری ہیں۔ ایک نجی پاکستانی ٹیلی ویژن چینل اے آر وائی نیوز کے صحافی فیض اللہ کو افغانستان کی ایک عدالت نے سفری دستاویزات کے بغیر ملک میں داخل ہونے پر 4 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ فیض اللہ کو افغان پولیس نے اپریل میں ننگرہار سے گرفتار کیا تھا۔ ان پر بعض سنگین جرائم کا ارتکاب کرنے کے بھی الزامات تھے، لیکن پاکستان کے بقول انتھک سفارتی کوششوں کے نتیجے میں عدالت نے ان کو صرف افغانستان میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہونے کا مجرم قرار دیا۔ پاکستانی دفتر خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم نے کہا کہ صحافی فیض اللہ کی رہائی کے معاملے پر سرگرمی سے افغان عہدیداروں سے رابطے جاری ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وزارت خارجہ کی ہدایت پر پاکستان کے جلال آباد میں کونسل خانے اور کابل میں سفارت خانے کا عملہ اس معاملے کے حل کے لیے قانونی اور سیاسی سطح پر کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تسنیم اسلم نے بتایا کہ اس بارے میں پاکستانی کونسل جنرل نے ننگرہار ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور صوبائی گورنر سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے بتایا کہ کابل میں پاکستانی سفیر نے بھی اس معاملے پر اعلیٰ افغان عہدیداروں بشمول وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ سے بھی بات کی ہے۔
In all these contexts, the Afghan authorities were asked to release Mr. Faizullah Khan on humanitarian grounds. The Afghan authorities at various levels promised to help in this case.
تسنیم اسلم نے کہا کہ ان تمام رابطوں میں ہم نے افغان انتظامیہ سے کہا ہے کہ فیض اللہ کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر رہا کیا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ مختلف سطحوں پر افغان عہدیداروں نے یہ وعدہ کیا کہ وہ پاکستانی صحافی کے معاملے میں مدد کریں گے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان کے مطابق جلال آباد میں پاکستانی کونسل خانہ صحافی فیض اللہ کی سزا کے خلاف اپیل دائر کرنے کی تیاری بھی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اے آر وائی نیوز کے عہدیداروں کے مطابق فیض اللہ خان کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ پاکستان کے قبائلی علاقے میں اپنے پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی کے لیے گیا تھا، جہاں سے وہ غلطی سے افغانستان میں داخل ہو گیا۔ پاکستان میں صحافیوں کی ایک نمائندہ تنظیم فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے فیض اللہ کی بحفاظت واپسی کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ میں قائم ایک تھنک ٹینک پیو ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام رائے عامہ کے ایک حالیہ جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ 66% پاکستانی ڈرون حملوں کے خلاف ہیں۔ 44 ملکوں میں کرائے جانے والے سروے میں 39 ملکوں نے ڈرون حملوں کی مخالفت کی۔ مزید تفصیلات بیان کریں گے کامران حیدر۔
دنیا بھر میں امریکی ڈرون حملوں کے خلاف رائے عامہ میں اضافہ ہو رہا ہے اور خود واشنگٹن کے مغربی اتحادی ملکوں میں بھی اس پالیسی کو تسلیم نہیں کیا جا رہا۔ واشنگٹن میں قائم ایک تحقیقاتی ادارے پیو نے دنیا بھر کے 44 ملکوں میں کیے جانے والے سروے پر مشتمل اپنی ایک تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ امریکہ، کینیا اور اسرائیل کے علاوہ تمام ممالک کی اکثریتی آبادی نے ڈرون حملوں کی مخالفت کی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی تقریباً 66% آبادی اپنے ملک کے قبائلی علاقوں میں بغیر ہوا باز کے جاسوس طیاروں کے مہلک حملوں کے حق میں نہیں، اور صرف 3% اسے امریکہ کی درست حکمت عملی قرار دیتی ہے۔ سروے میں حصہ لینے والے 31% لوگوں نے اس بارے میں رائے نہیں دی۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں گزشتہ ایک دہائی سے ہونے والے امریکی ڈرون حملوں میں پاکستانی طالبان شدت پسندوں کے سربراہان بیت اللہ محسود اور حکیم اللہ محسود کے علاوہ کئی اہم کمانڈر مارے جا چکے ہیں، مگر اسلام آباد کا کہنا ہے کہ یہ حملے ملک کی خود مختاری کے خلاف اور اس کی انسداد دہشت گردی کی کوششوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ عسکریت پسندوں اور افغانستان سے متصل قبائلی علاقوں میں ڈرون حملوں پر تحقیقات کرنے والی غیر سرکاری تنظیم کانفلکٹ مانیٹرنگ سینٹر کے ڈائریکٹر عبداللہ خان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ اب تک پاکستان میں 380 سے زائد ڈرون حملے ہوئے۔
طالبان سے زیادہ القاعدہ کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور اس میں کافی ان کے جو سینئر بڑے بڑے کمانڈرز ہیں وہ ایلیمینیٹ ہوئے ہیں، لیکن ان کی تعداد ان مرنے والوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے جو کہ سگنیچر اٹیک کے زمرے میں آتے ہیں، جو ان نون سسپیکٹڈ ملیٹنٹس ہیں. زیادہ تر اٹیک جو امریکہ نے ان لوگوں کے خلاف کیے ہیں جو اس کے مفادات کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے. افغانستان میں تو امریکہ کو وہاں کی گورنمنٹ نے اجازت دی ہوئی ہے, لیکن فضل اللہ اور عمر خالد خراسانی جیسے اور کمانڈر جو افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے خلاف کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوتا.
بعض ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں سامنے آتی رہی ہیں کہ امریکہ قبائلی علاقوں میں ڈرون حملے پاکستان کی رضامندی سے کرتا آیا ہے اور سیاسی مسلطوں کے باعث اس معاہدے کو خفیہ رکھا گیا. لیکن ہفتہ وار بریفنگ میں اس بارے میں سوال پر وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم کا کہنا تھا,
آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو کمنٹ آن دس بیکاز وی ہیو
وہ کہتی ہیں میں تو اس پر تبصرہ تک نہیں کرنا چاہتی, ہم اس پر بحث کر چکے ہیں. اگر آپ اب بھی اس تاثر پر قائم اور اسے خاطر میں رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی. اس سے پہلے پیو ریسرچ سینٹر نے اپنی ایک اور رپورٹ میں کہا تھا کہ پاکستانیوں کی اکثریت مذہبی انتہا پسندی کو ملک کے لیے سنگین خطرہ سمجھتی ہے. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے سربراہ روہیل اصغر کا کہنا تھا کہ ملک کی خود مختاری کے علاوہ دہشت گردی کے خلاف جنگ سے متعلق سیاسی تقسیم بھی ڈرون حملوں کی مخالفت کی وجہ ہے.
جب ڈرون حملہ کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک خبر آتی ہے کتنے لوگ جو ہیں وہ طالبان کے اس میں مارے گئے ہیں. لیکن کوئی نہیں ہے اس کی, مطلب یہ کہہ لیجیے کنفرمیشن کوئی نہیں ہے. وہ اس میں بڑا کاؤنٹ کرتی ہیں کہ ایک تو امریکہ اگر اس کا کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیتے کہ کتنے لوگ جو تھے وہ کون کون تھے جو اس ڈرون حملے میں ہلاک ہوئے اور ان کی انفارمیشن کیا تھی. اور پاکستان گورنمنٹ جس بات پہ کنڈیم کرتی تھی وہ اس کی وجوہات یہ تھی کہ پاکستان میں دو رائے تھیں, ایک تو طالبان کو کنڈیم کرتے تھے, دوسرے طالبان سے جنگ کرنا چاہتے تھے.
امریکی ڈرون حملوں کا معاملہ عالمی سطح کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نواز شریف نے گزشتہ سال کے اواخر میں امریکی صدر باراک اوباما سے اپنی پہلی ملاقات میں بھی اس مسئلے کو اٹھایا, جس کے بعد گزشتہ ماہ تک ان حملوں میں تعطل دیکھنے میں آیا. کامران حیدر, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں جمعرات کو ضلع ہنگو میں سڑک پر نصب ایک بم دھماکے میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور 4 زخمی ہو گئے. یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے پشاور سے شمیم شاہد نے.
صوبہ خیبر پختونخوا کی جنوبی ضلع ہنگو میں جمعرات کو ایک بم دھماکے میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق یہ دھماکہ توڑی بانڈا کے علاقے میں ہوا. زخمیوں کو ہنگو کے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. ہنگو میں ایک پولیس انسپکٹر عابد خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کچھ لڑکے اپنی بیڑ بکریاں چرانے کے لیے کھیتوں میں گئے اور اس دوران وہ سڑک کے کنارے بیٹھے ہی تھے کہ وہاں نصب ایک بم زوردار دھماکے سے پھٹ گیا. عابد خان نے بتایا کہ ہلاک ہونے والوں میں سے 5 کی شناخت ہو گئی ہے. بم دھماکے کے ہدف کے بارے میں پوری طور پر معلوم نہیں ہو سکا ہے. اس واقعے کے بعد پولیس نے علاقے میں مشتبہ دہشت گردوں کی تلاش شروع کر دی. ہنگو پاکستان کے قبائلی علاقے اور اگزئی ایجنسی کے قریب واقع ہے اور یہاں اس سے قبل بھی متعدد پرتشدد واقعات ہوتے رہے ہیں. قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے آغاز کے بعد نقل مکانی کرنے والے افراد کی ایک بڑی تعداد بھی اس ضلع میں مقیم ہے. فوجی کاروائی کے بعد اس کا رد عمل پاکستان کے مختلف علاقوں میں دیکھے جانے کا خدشہ ظاہر کیا جاتا رہا ہے. گو کہ شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کی کاروائی کے بعد تمام بڑے شہروں کی سیکورٹی انتہائی سخت کر دی گئی, لیکن پھر بھی اکا دکا ناخوشگوار واقعات دیکھنے میں آ چکے ہیں. ادھر شمالی وزیرستان سے نقل مکانی کر کے آنے والوں کی رجسٹریشن اور ان میں راشن کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے. حکام کے مطابق رجسٹر کیے گئے افراد کی تعداد 900,000 سے زائد ہو چکی ہے, لیکن اندراج کے دوران بہت سے افراد کی 2 یا اس سے زیادہ مرتبہ رجسٹریشن ہونے کی وجہ سے اصل تعداد اس سے خاصی کم ہے. وفاقی وزیر برائے سرحدی امور اور نقل مکانی کر کے آنے والوں کے معاملات کی نگرانی پر مامور عبد القادر بلوچ کا کہنا تھا کہ ایک اندازے کے مطابق 900,000 میں سے تقریباً 20% افراد کے اندراج میں کوتاہی کا احتمال ہے. شمالی وزیرستان سے بے گھر ہونے والے افراد کی زیادہ تعداد ضلع بنوں میں سرکاری کیمپوں یا پھر اپنے رشتہ داروں کے ہاں مقیم ہے, جبکہ ایک بڑی تعداد نے پشاور, کوہاٹ, ڈیرہ اسماعیل خان, کرک اور لکی مروت کا بھی رخ کیا ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات.
افغانستان کے کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر جمعرات کی صبح طالبان باغیوں نے حملہ کیا جو 4 گھنٹے رہنے کے بعد بظاہر ختم ہو گیا۔ اطلاعات کے مطابق افغان سیکیورٹی عہدیداروں نے بتایا کہ حملے میں ملوث تمام باغی ہلاک کر دیے گئے اور ہوائی اڈے پر ان کا مکمل کنٹرول ہے۔ افغان ملٹری عہدیداروں نے بتایا کہ مسلح افراد نے قریبی عمارتوں سے بندوقوں اور راکٹس فائرنگ شروع کر دی۔ افغان نائب وزیر داخلہ جنرل محمد ایوب سالنگی نے دری زبان میں بات کرتے ہوئے کہا، ہم نے 2 راکٹ لانچرز، 1 مشین گن اور 2 AK-47 دشمنوں سے قبضے میں لے لی۔ اللہ کے فضل سے ہماری سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ایئرپورٹ کی تنصیبات پر کوئی قابل ذکر نقصان نہیں پہنچا۔ یہ تھے افغان نائب وزیر داخلہ جنرل محمد ایوب سالنگی کے الفاظ۔ نیٹو کے ایئرپورٹ پر بڑے آپریشنل اڈے ہیں۔ افغان فوجیوں کی کارروائی پر کچھ افغانوں نے خوشیاں منائیں۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کا حماس کے ساتھ جامع فائر بندی معاہدہ ابھی طے نہیں پایا۔ وزیر خارجہ ایوگدور لیبرمین نے ان اطلاعات کو مسترد کیا۔ وہ جمعرات کے روز سفارتکاروں کے ایک گروپ سے باتیں کر رہے تھے۔ اس سے پہلے ایک اسرائیلی عہدیدار نے کہا تھا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان ایک جامع فائر بندی معاہدہ طے پا گیا ہے جس پر جمعے سے عمل شروع ہوگا۔ تاہم حماس کے ایک عہدیدار نے فرانسیسی خبر رساں ادارے کو بتایا تھا کہ فائر بندی معاہدے میں ابھی آخری شکل نہیں دی گئی ہے۔ دونوں فریقوں کے درمیان جمعرات کے روز 5 گھنٹے کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایک فائر بندی کی گئی۔ لڑائی میں اس وقفے سے پہلے جمعرات کے روز اسرائیل نے غزہ پر 37 اڈوں کو نشانہ بنایا۔ اس بارے میں مزید تفصیلات مائیکل باومین کی ایک رپورٹ میں ندیم یعقوب کی زبانی۔
اسرائیل کا کہنا ہے کہ جمعرات کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کی جانے والی عارضی جنگ بندی کے دوران حماس نے غزہ سے 3 مارٹر گولے پھینکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ مارٹر گولے مقامی وقت کے مطابق صبح 10 بجے جنگ بندی کے 5 گھنٹے کے وقفے کے دوران جنوبی اسرائیل میں اشکول کے علاقے پر پھینکے گئے۔ اسرائیل نے خبردار کیا ہے کہ اگر جنگ بندی کے وقفے کے دوران اس پر راکٹ فائر کیے گئے تو وہ بھی کارروائی کرے گا۔ فریقین سے اس عارضی جنگ بندی کی اپیل اقوام متحدہ نے کی تھی تاکہ غزہ کے شہریوں کو روزمرہ استعمال کی اشیاء اور طبی امداد فراہم کی جا سکے۔ اس عارضی وقفے سے قبل اسرائیل نے جمعرات کو صبح غزہ پر ایک فضائی کارروائی میں 37 مقامات کو نشانہ بنایا تھا۔ اسرائیلی وزیر دفاع موشے یالون نے کہا، اسرائیلی فوج ایک منصوبے کے تحت کارروائی کر رہی ہے اور اس کا مقصد حماس کو ایسی زبردست شکست دینا ہے کہ جب اس کے رہنما نقصان کا اندازہ لگائیں تو انہیں پتہ چل جائے کہ اسرائیل پر حملہ کرنا کتنی بڑی غلطی تھی۔ جب تک اسرائیل میں خاموشی واپس نہیں آ جاتی ہم جارحیت اور پرعزم طریقے سے کارروائیاں کرتے رہیں گے۔ ہم اسرائیل کی معمولات زندگی میں تعطل برداشت نہیں کریں گے۔ ہم پوری ذمہ داری دانشمندی اور استدلال سے دہشت گردوں اور ان کو بھیجنے والوں کو شکست دیتے رہیں گے۔ یہ الفاظ تھے اسرائیلی وزیر دفاع کے۔ اسرائیلی فوج نے یہ بھی کہا کہ غزہ کے شمالی علاقوں میں بسنے والے شہریوں کو اپنی سلامتی کی خاطر عارضی جنگ بندی کے وقفے کے بعد بھی گھروں کو نہیں لوٹنا چاہیے، مگر کچھ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اس انتباہ پر عمل درآمد ان کے تحفظ کی یقین دہانی نہیں ہے۔ ایک فلسطینی پھل فروش رفعت ہیلس کا کہنا تھا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو ہم کہاں لے جائیں؟ اگر ہمیں مرنا ہی ہے تو ہم اپنے گھروں میں مریں گے۔ ہم گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہے، ہمیں موت تو آنی ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ مزاحمت کرنے والے ہمیشہ تک اسرائیل پر فائرنگ کرتے رہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم حماس کے حمایتی ہیں۔ بدھ کو غزہ کے شہر کے نزدیک ہی ساحل پر کھیلتے ہوئے 4 بچے اسرائیلی کارروائی میں ہلاک ہو گئے تھے۔ اسرائیل نے ان ہلاکتوں کو المناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ معاملے کی چھان بین کر رہا ہے۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے سے شروع کی گئی اسرائیلی کارروائیوں کے نتیجے میں होने वाली हलाकतों की तादाद अब 213 तक पहुंच गई है। अमरीकी सदर बराक ओबामा ने कहा है कि अमरीका इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़ा ख़त्म करने के लिए अपने सफारती ज़राए और ताल्लुकात बरूएकार लाएगा। नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन।
अमरीका के सदर बराक ओबामा ने कहा है कि यह अभी तक तय नहीं किया गया कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर माहदे के लिए बातचीत को इतवार की हतमी तारीख से आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं। सदर ओबामा ने कहा,
Over the last six months, Iran has met its commitments under the interim deal we reached last year, halting the progress of its nuclear program, allowing more inspections.
पिछले छह महीने में ईरान ने पिछले साल तय पाने वाले उबूरी माहदे के तहत अपने वादों को पूरा किया है, अपने जौहरी प्रोग्राम पर पेशरफ्त को रोका है, ज्यादा मुआयनों की इजाज़त दी है और अपने जौहरी मवाद के सबसे खतरनाक जखीरे को ख़त्म किया है। बैन अलाक़वामी बरादरी और ईरान के दरमियान अभी अहम इख्तलाफात बाकी हैं और हमें अभी बहुत काम करना है।
आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू नशरियात।
अमरीका के जनूबी सरहद पर कानूनी दस्तावेजात के बगैर भारी तादाद में बच्चों की आमद उस वक्त तक खत्म नहीं होगी जब तक वस्ती अमरीका पर तशद्दुद, गुरबत और मायूसी का गलबा रहेगा। वॉइस ऑफ अमेरिका के माइकल बाउमैन ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि ये वो पैगाम है जो अमरीकी कानून साजों ने माहरीन के उस पैनल से सुना जो होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी के सामने शहादतों के लिए पेश हुआ। मजीद तफसीलात मुदसरा मंजर से।
वस्ती अमरीका के वो वालिदैन जो अपने बच्चों को एक खतरनाक सफर पर भेजते हैं, मुमकिन है इस खाम ख्याली में मुब्तला हों कि छोटे बच्चों को अमरीका के मौजूदा कानून और ओबामा इंतजामिया की पॉलिसी के तहत इस मुल्क में रहने का अस खुद हक हासिल है। लेकिन वुड्रो विल्सन सेंटर के लातिनी अमरीकी प्रोग्राम के एरिक ओल्सन के मुताबिक ये गलत तासुर बड़े पैमाने पर नकल मकानी की बुनियादी वजह नहीं है। बहुत से लोगों के नज़दीक शिमाल में आ जाने के इम्कान वहाँ ठहरने के नामुमकिन इम्कान से बेहतर हैं। सेनेट के पैनल के सामने पेश होने वालों में शामिल इंटर अमेरिकन डायलॉग के सदर माइकल शेफ्टर के मुताबिक ऐसा इसलिए है क्योंकि एल सल्वाडोर, हंडुरास और ग्वाटेमाला उन मुल्कों में शामिल हैं जहां कत्ल और गुर्बत की शरह दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। वो कहते हैं,
Today more Salvadorans are being killed than during the worst moments of that country's bloody civil war.
आज सल्वाडोर के इससे ज्यादा लोग हलाक किए जा रहे हैं जितना कि 1980 के अशरे के दौरान मुल्क की खूनरेज खाना जंगी के बदतरीन दौर में हलाक किए गए थे। वस्ती अमरीका के इन तमाम मुल्कों में जो चीज़ मुश्तरक है वो है कमज़ोर इदारों और हुक्मरानी के अंदाज से पैदा होने वाला एक बहरान। शहरियों को तहफ़ और बुनियादी सहूलतें फ्राहम करने के सिलसिले में इन हुकूमतों की सलाहियत बहुत महदूद और बदनवानियाँ लामहदूद हैं। शिफ्टर मजीद कहते हैं कि अमरीका का कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो वस्ती अमरीका तक पहुँचने और कम्यूनिटी की सतह पर वहाँ के हालात बेहतर बनाने में नाकाम साबित हो, सरहद पर नकल मकानी का बहरान खत्म नहीं कर सकेगा।
US assistance should prioritize key institutions such as the police forces and the courts. This is the best way to help
अमरीकी मामलों में अहम इदारों मसलन पुलिस फोर्सेज और अदालतों को तरजीह दी जानी चाहिए। यह कानून की हुक्मरानी की जानिब पेशरफ्त का बेहतरीन तरीका है। कोई भी काम रातों रात नहीं हो जाता, कोई भी संजीदा कोशिश लंबा अरसा लेगी। मिस्टर ओल्सन कहते हैं कि वस्ती अमरीका के बेशतर हिस्से में 50% या उससे भी ज्यादा नौजवान सानवी सतह की अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर पाते। काउंसिल ऑफ द अमेरिकास के एरिक फार्न्सवर्ट के मुताबिक वस्ती अमरीका में इक्तिसादी मौके के फुकदान के मसले को भी हल किया जाना चाहिए।
One critical component of a solution, I believe, is the creation of realistic prospects for economic gain within migrant-sending nations. In other words,
उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है कि मसले के किसी हल का एक अहम अंसर ये है कि तारकीन भेजने वाले इस मुल्क के अंदर इक्तिसादी तरक्की के हकीकी मौके पैदा किए जाएं। दूसरे लफ्जों में अच्छी कानूनी और मुस्तकिल मुलाजमतें जो मकामी और कम्युनिटी की सतह पर एक बेहतर जिंदगी और इस्तेहकाम की जामिन हों। कमेटी के एक सीनियर रिपब्लिकन रुकन टॉम कोबन ने अगरचे वस्ती अमरीका के बेशतर हिस्से में मायूसकुन हालात से इनकार नहीं किया, ताहम उन्होंने कहा कि अमरीकी पॉलिसियों ने नकल मकानी करने वाले बच्चों को सरहद में दाखिल होने में मदद दी है। उनके अल्फाज,
When you ask the people that are coming here when they're intercepted by the border patrol,
جب آپ یہاں آنے والوں سے پوچھتے ہیں, جب سرحد کی نگرانی کرنے والے انہیں یہاں داخل ہونے سے روکتے ہیں تو یہاں آنے کی کوشش کرنے والوں میں سے 90% کا یہ خیال ہوتا ہے کہ امریکہ میں داخلے کے لیے کوئی فری پاس موجود ہے. لیکن کمیٹی کے چیئرمین ڈیموکریٹ ٹام کارپر کہتے ہیں کہ سرحد کے بحران کے حل کے لیے قانون کا نفاذ ایک واحد طریقے کے طور پر ناکام ہو جائے گا.
There are strong and entrenched problems in Central America that are driving so many to make the risky journey north.
انہوں نے کہا کہ وسطی امریکہ میں بہت گھمبیر اور گہرے مسائل ہیں جو اتنے بہت سے لوگوں کو شمال کا خطرناک سفر کرنے پر مجبور کر رہے ہیں. جب تک ہم ان حقیقی مسائل پر بھرپور توجہ نہیں دیں گے, ہم اپنی سرحدوں پر ظاہر ہونے والی روح فرسا اور دل شکن علامتوں کے علاج پر مسلسل پیسہ خرچ کرتے رہیں گے. صدر باراک اوباما نے ان ہزاروں تارکین وطن بچوں کے لیے گنجائش پیدا کرنے اور ان کے لیے قانونی کارروائی کے سلسلے کو عملی جامہ پہنانے اور سرحد سے متعلق وفاقی وسائل بڑھانے کے لیے لگ بھگ $4 ارب کے ہنگامی فنڈز کی درخواست کی ہے. کچھ قانون ساز سن 2008 کے اس قانون میں ترمیم چاہتے ہیں جو میکسیکو کے لوگوں کے علاوہ یہاں آنے والے بیشتر تارکین وطن کی قانونی سماعتوں کو یقینی بناتا ہے. دونوں جماعتوں کے قانون ساز کہتے ہیں کہ سرحد کے بحران کو اگست میں کانگریس کی تعطیلات سے قبل حل کیا جانا چاہیے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ میں سن 2014 کانگریس کے انتخابات کا سال ہے, لیکن ڈیموکریٹ جماعت سے تعلق رکھنے والے بہت سے امیدوار اپنے اور صدر براک اوباما کے درمیان بظاہر تھوڑا سا سیاسی فاصلہ رکھنے کا عزم کیے ہوئے ہیں. رائے عامہ کے جائزوں میں صدر اوباما کی سیاسی مقبولیت گر کر 40% پر آ گئی ہے, جس سے ڈیموکریٹس کی سینٹ میں اکثریت برقرار رکھنے کی امیدوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اس بارے میں جم میلون کی رپورٹ, انجم ہیرلڈ کل کی زبانی.
حالانکہ امیگریشن سے متعلق معاملات شہ سرخیوں پر چھائے ہوئے ہیں, صدر اوباما اپنی توجہ معیشت اور واشنگٹن میں سیاسی تعطل ختم کرنے پر مرکوز رکھے ہوئے ہیں. صدر اوباما کے الفاظ, اگر کانگریس اپنا کام نہیں بھی کر رہی تو بھی آپ جیسے خاندانوں کی مدد کرنے کے لیے میرے پاس جب اور جہاں بھی اختیار ہوگا, یعنی قانونی اختیار, تو میں اسے استعمال کروں گا. میں کوشش کروں گا کہ کوئی کام ہو. ایوان نمائندگان میں ریپبلکن ارکان کی جانب سے انتظامی اختیارات استعمال کرنے پر صدر اوباما کے خلاف مقدمہ قائم کرنے کے منصوبوں کو صدر یکسر مسترد کرتے ہوئے کہتے ہیں, آپ نے ان میں سے چند کی باتیں سنی ہیں کہ اس پر مقدمہ قائم کرو اور اس کا مواخذہ کرو. ارے واقعی, حقیقت میں, مگر کیوں؟ آپ میرے خلاف اس لیے مقدمہ قائم کریں گے کیونکہ میں اپنا کام کر رہا ہوں. ریپبلکن ارکان صدر کو امریکہ کی جنوبی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے کافی کچھ نہ کرنے پر مورد الزام ٹھہراتے ہیں. ان میں ایوان نمائندگان کے سپیکر جان بینر بھی شامل ہیں, جن کا کہنا ہے, یہ صدر کا خود کھڑا کیا ہوا مسئلہ ہے. وہ پہلے 5 سال کے لیے اور پھر 1.5 سال سے صدر ہیں. کیا وہ کبھی کسی چیز کی ذمہ داری بھی اٹھائیں گے؟ صدر کو لبرل ڈیموکریٹ ارکان کی جانب سے بھی دباؤ کا سامنا ہے. ان میں کانگریس مین لوئس گوٹرس بھی شامل ہیں, جو وسطی امریکہ سے آنے والے کم عمر تارکین وطن کو تحفظ دینا چاہتے ہیں. ان کا کہنا ہے,
I plan to support the president's budget request, but we must make sure,
میں صدر کی بجٹ درخواست کی حمایت کا ارادہ رکھتا ہوں, لیکن ہمیں یہ بھی یقینی بنانا چاہیے کہ اس طرح ہم بچوں کے لیے انصاف کی فراہمی ختم نہ کر دیں. سیاسی تجزیہ کار چارلی کک کا کہنا ہے کہ رائے عامہ کے جائزوں میں صدر کی کم ہوتی مقبولیت نومبر میں ہونے والے انتخابات میں ڈیموکریٹ امیدواروں کے لیے پریشانی کا باعث ہے. چارلی کہتے ہیں, جب بھی صدر آپ کا ہو اور ساتھ ہی وسط مدتی انتخابات ہوں جن کے دوران صدر کی مقبولیت 50% سے خاصی کم ہو اور ان کے خلاف آنے والی رائے بھی 50% یا اس سے زیادہ ہو, تو پھر یہ ایک مسئلہ ہے. بائی پارٹیسن پالیسی سینٹر کے تجزیہ کار جان فورٹیئر کہتے ہیں کہ آئندہ سال ریپبلکن جماعت دونوں ایوانوں میں اکثریت حاصل کر سکتی ہے. سینٹ میں اکثریت حاصل کرنے کے لیے انہیں صرف 6 نشستیں درکار ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ایوان نمائندگان میں بھی مزید نشستیں حاصل کریں جہاں پہلے ہی ان کی اکثریت ہے۔ صدر کا انداز ابھی سے بظاہر انتخابی مہم کا لگتا ہے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ کتنے ڈیموکریٹ ارکان ان کی مدد کا خیر مقدم کریں گے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ۔ عالمی بینک کی ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے شہری علاقے فضائی آلودگی کے لحاظ سے دنیا کے آلودہ ترین علاقوں میں شامل ہیں اور اس سے انسانی صحت اور معیشت کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
ماحولیات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اگر ہوا میں بڑھتی ہوئی کثافت اور آلودگی کو کم کرنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو اس سے نہ صرف ملک کی معیشت شدید متاثر ہوگی بلکہ انسانی صحت پر بھی اس کے انتہائی مضر اثرات مرتب ہوں گے۔ اس خدشے کی بنیاد حال ہی میں عالمی بینک کی طرف سے جاری کی گئی ایک رپورٹ ہے، جس کے مطابق پاکستان کے شہروں کا شمار دنیا کے ان مقامات میں ہوتا ہے جہاں فضائی آلودگی سب سے زیادہ ہے اور اس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ کے مطابق سن 2005 میں 22,000 بالغ افراد شہروں میں ہوائی آلودگی سے کسی نہ کسی طرح متاثر ہو کر موت کا شکار ہوئے، جبکہ اب اسی وجہ سے سالانہ 80,000 افراد علاج کے لیے اسپتالوں کا رخ کرتے ہیں اور 8,000 شدید کھانسی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 5 سال سے کم عمر کے 50,00,000 بچوں میں سانس کی بیماریاں ریکارڈ کی گئیں، لیکن ان کے مرض کی شدت کم نوعیت کی تھی۔ اسلام آباد میں فضائی آلودگی اور ماحولیات کے نگران ادارے کے سربراہ ڈاکٹر محمد خورشید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ عالمی بینک کی اس رپورٹ کی تیاری میں ان کا ادارہ بھی شامل رہا اور اس جائزہ رپورٹ میں سامنے آنے والے تحقیقی اعداد و شمار بلا شبہ ایک فکر انگیز امر ہے۔ فضائی آلودگی کی وجوہات بیان کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اس اضافے میں بہت سے عوامل کار فرما ہیں، لیکن اس کا سب سے زیادہ ذمہ دار انسان خود ہے۔ ان کے بقول صنعتی شعبے کی طرف سے ماحولیات کے تحفظ کے منافی اقدامات اور گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں اس کی بڑی وجوہات ہیں۔
گاڑیوں کی تعداد جو نا پچھلے 20 سالوں میں 2 ملین سے بڑھ کے 10.6 ملین، تو یہ ایک بہت بڑا جمپ ہے۔ اسی طرح انڈسٹریلائزیشن کے امپیکٹ بہت زیادہ ہیں، جو انڈسٹری ریلیٹڈ جو لارج اسکیل، اسمال اسکیل، شوگر، پاور، سیمنٹ، فرٹیلائزر، اسٹیل انڈسٹری اور اسی طرح اسمال اسکیل انڈسٹری ہیں، اسی طرح برکس کلن ہیں ہمارے، جہاں پہ یہ مشنز ہوتی رہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد برننگ آف سالڈ ویسٹ جو ہمارے یہاں جنریٹ ہوتے ہیں، تقریباً 54,000 ٹن سالڈ ویسٹ جو ہے نا یہ ہمارے سٹیز میں جنریٹ ہوتے ہیں۔ اس ویسٹ میں اس کا تقریباً 50% آپ لے لیں یا 30% یہ جلائے جاتے ہیں نا جنرلی، اس کو اس میں جو بھی ایسے مٹیریل ہوتے ہیں جن کو جلا کے ربڑ ہو گیا، پلاسٹک ہو گیا، کچھ ایسے جو یوز لیس ہوتے ہیں نا۔
ڈاکٹر خورشید کا کہنا تھا کہ پاکستان نے ماحولیاتی تحفظ سے متعلق 14 بین الاقوامی میثاقوں پر دستخط کر رکھے ہیں، جس کی وجہ سے ماحولیات کے تحفظ کو یقینی بنانا اس کی بین الاقوامی ذمہ داریوں میں شامل ہے، لیکن ان کے بقول وسائل کی عدم دستیابی یا کمی کی وجہ سے ایسا ممکن نہیں ہو پا رہا۔ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے جہاں سرکاری سطح پر اقدامات کی ضرورت ہے، وہیں لوگوں میں اس بات کا شعور بیدار کرنا بھی ضروری ہے کہ ہوا کو صاف رکھنے میں ان کا کردار بھی بہت اہم ہے۔
ابھی ہر بندے کے پاس اپنی گاڑی ہے، نہ ہمارے پاس پارکنگ کی جگہ ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ پنڈی سے ہر بندہ اکیلا گاڑی میں آ رہا ہے، تو اگر ماس ٹرانزٹ میں کنورٹ ہو جائے اور ایک بس 50 گاڑیوں کو روڈ سے ہٹا دیتے تو آپ بہت زیادہ پولوشن کم کر لیتے ہیں۔ تو دنیا میں یہی پریکٹسز ہو رہی ہیں جو ہم نے دیکھی ہوئی ہیں ایڈوانس کنٹریز میں۔ عوام کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے توسط سے کہ یہ ہیزرڈس ہے اور اس کا خیال کریں آپ، تو اپنے گھروں میں بھی، وہیکل میں بھی، ماس ٹرانزٹ پہ آئیں، فیکٹریوں میں بھی، جہاں جہاں ان کے جتنا ہو سکتا ہے دے شوڈ ورک اینڈ سپورٹ دی انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی ان کنٹرولنگ دیز ایمیشنز۔
ڈاکٹر خورشید کے بقول سن 2012 میں 18ویں آئینی ترمیم کے بعد ماحولیاتی تحفظ کا شعبہ بھی صوبوں کو منتقل ہو چکا ہے، اور سرکاری سطح پر فنڈ کی کمی کے علاوہ اب بیرونی ممالک یا اس بارے میں امدادی اداروں کی طرف سے بھی اس مقدار میں فنڈز دستیاب نہیں۔ عالمی بینک نے بھی اپنی رپورٹ میں یہ مطالبہ کیا ہے کہ حکومت شہروں میں فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے پالیسی سازی کے وقت اسے ترجیح دے اور مختصر و درمیانی مدت کے منصوبے بنائے جائیں۔ موجودہ حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ شہروں میں فضائی آلودگی کو کم کرنے کے لیے کئی منصوبے شروع کیے گئے ہیں، جن میں پبلک ٹرانسپورٹ اور شجرکاری بھی شامل ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی کارروائی کے باعث نقل مکانی کرنے والے ہزاروں پاکستانی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تفصیلات پشاور سے گلرخ کی رپورٹ میں۔
شمالی وزیرستان سے علاقہ چھوڑنے والے خاندانوں کو جہاں کئی دیگر مشکلات درپیش ہیں، وہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد، خاص طور پر خواتین اور بچوں کو ذہنی دباؤ کا بھی سامنا ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک سرکاری اسپتال میں شعبہ نفسیات سے منسلک ڈاکٹر منیر احمد داوڑ نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بغیر منصوبہ بندی کے بے سر و سامانی کی حالت میں گھر چھوڑنے اور اب بے یقینی کی صورتحال لوگوں میں ذہنی دباؤ کی ایک بڑی وجہ ہے۔
وہ شدید تناؤ کی حالت میں ہیں، وہ اپنے گھر بار چھوڑ گئے ہیں، اور یہ جن علاقوں میں ابھی آئے ہیں یہاں پر گرمی بھی زیادہ ہے، یقین مرد بھی کوئی نہیں رہ گئے ہیں، وہ بھی زیادہ متاثر ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو متاثر ہیں جو ہمیں آتی ہیں وہ عورتوں بچوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے ڈسلوکیٹ ہوتا ہے، یہ تو ساری دنیا میں امیگرینٹس جہاں پہ مسئلے ہوئے ہیں، ویتنام میں ہوا ہے، افغانستان میں ہوا ہے، یہ تو ایک بہت بڑی وجہ ہے ذہنی ٹینشن اور ذہنی امراض کی۔ ایک تو وقتی طور پہ ٹینشن ہوتی ہے، اور ایک جب بھی پرسسٹ کرے، جب یہ مسلسل اس کا کوئی مداوا نہ ہو اور یہ اسی حالت رہے تو پھر ذہنی مرض کا شکل اختیار کرتی ہیں۔
وزیرستان سے تعلق رکھنے والے زرولی کا کہنا ہے کہ گھر سے دوری کے باعث وہ بہت پریشان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سفر کے دوران خواتین اور بچوں کو جس تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اس کے اثرات اب بھی ان کے ذہنوں پر نقش ہے۔
وہ تو ضرور ہے، اپنے گھر سے ہم آئے ادھر کوہاٹ میں، وہ پریشانی تو ہے میرے ساتھ، بال بچے ادھر، اس کا ٹینشن ضرور ہے، کیونکہ کبھی وہ بولتا ہے کہ اپنے گھر جاتے ہیں۔
نقل مکانی کرنے والے بہت سے خاندانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ اس طرح اپنا علاقہ چھوڑا، خاص طور پر خواتین کی اکثریت تو پہلے کبھی بھی شمالی وزیرستان سے نکلی ہی نہیں تھی۔ اس صورتحال میں ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ نقل مکانی کرنے والوں کو جہاں سر چھپانے کے لیے چھت اور خوراک کی ضرورت ہے، وہی انہیں نفسیاتی مدد کی بھی ضرورت ہے۔ گلرخ، وائس آف امریکہ، پشاور۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
بھارت نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ پرامن اور دوستانہ رابطے استوار کرنے کے عزم پر قائم ہے۔ بھارتی وزیر مملکت برائے خارجہ امور نے ایوان بالا میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ تجارت بڑھانا چاہتا ہے۔ نئی دہلی سے رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے۔
بھارت نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ پرامن اور دوستانہ تعلقات کے قیام کے عہد کا پابند ہے اور تمام سارک ملکوں کے ساتھ بہتر اور خوشگوار رشتے چاہتا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جنرل وی کے سنگھ نے جمعرات کے روز راجیہ سبھا میں اپنے ایک تحریری بیان میں یہ بات کہی۔ وہ سارک ملکوں کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے سلسلے میں حکومت کی پالیسیوں اور پروگراموں کی وضاحت کر رہے تھے۔ پاکستان کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ حکومت دہشت گردی اور تشدد سے پاک ماحول میں پاکستان کے ساتھ دوستانہ اور خیر سگالانہ رشتے چاہتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کی خواہش ہے کہ ستمبر 2012 میں دونوں ملکوں میں سیکرٹری خارجہ کی سطح پر ہونے والے مذاکرات میں جن اقدامات پر رضامندی ظاہر کی گئی تھی ان کو نافذ کیا جائے اور باہمی تجارت کو معمول پر لانے کے عمل کو تیز کیا جائے۔ جنرل وی کے سنگھ نے اس امید کا اظہار کیا کہ پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو معاشی، ثقافتی اور سیاسی سطحوں پر اسی طرح فروغ حاصل ہوگا جس طرح حالیہ برسوں میں سارک کے دیگر ملکوں کے ساتھ حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت یہ امید رکھتا ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین کو بھارت مخالف دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دینے کے اپنے وعدے پر عمل کرے گا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ خود دہشت گردی سے متاثر ہے اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرتا رہا ہے۔ اس نے بارہا اس بات کا یادہ کیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کے بھارت سمیت کسی بھی ملک کے خلاف دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال کیے جانے کے حق میں نہیں ہے اور نہ ہی اس کی اجازت دیتا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
بھارت میں جہاں حالیہ کچھ عرصوں میں لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے متعدد واقعات عالمی خبروں کا موضوع بن چکے ہیں، ایک 6 سالہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کے خلاف بنگلور میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرہ ہوا۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی ایک اور رپورٹ۔
بنگلور کے ایک باوقار اسکول میں ایک 6 سالہ بچی کے ساتھ مبینہ اجتماعی زیادتی کا معاملہ سامنے آیا ہے جس پر والدین نے زبردست احتجاج کیا ہے۔ جوائنٹ پولیس کمشنر کے وی شرد چندر کے مطابق یہ واقعہ 2 جولائی کا ہے جب ویب گیور ہائی اسکول کی پہلی کلاس کی ایک بچی کے ساتھ اسکول ہی میں 2 جم انسٹرکٹرز نے زیادتی کی۔ یہ معاملہ 15 جولائی کو روشنی میں آیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بچی کی میڈیکل جانچ کرائی جا رہی ہے اور فورنسک سائنس لیبورٹری کی رپورٹ کا انتظار ہے۔ والدین نے جمعرات کے روز اسکول کے باہر بڑی تعداد میں جمع ہو کر احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ اسکول کے دوران اسکول کے ذمہ داران ان کے بچوں کے تحفظ کی ذمہ داری لیں۔ مظاہرین نے اسکول کا مقفل گیٹ توڑ دیا اور وہ عمارت کے اندر گھس گئے۔ اسکول کے دفتر میں بھی شیشے وغیرہ توڑے گئے۔ وہاں بڑی تعداد میں پولیس تعینات تھی جو مظاہرین کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کافی ہنگامے کے بعد اسکول انتظامیہ کے ترجمان رستم کیراوالا نے مظاہرین کے سامنے آ کر کہا کہ اس معاملے میں جو بھی قصوروار پایا جائے گا اسے سزا دی جائے گی۔ اسکول انتظامیہ تحقیقاتی افسران کے ساتھ تعاون کر رہا ہے، ہم لوگ حتمی نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے والدین کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی کہ اسکول میں سیکورٹی بڑھائی جائے گی کیونکہ بچوں کا تحفظ سب سے اہم ہے۔ پولیس نے 3 افراد کو حراست میں لیا ہے، ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ بچی کا اسپتال میں علاج چل رہا ہے۔ اسکولوں میں بچوں کے تحفظ کے سلسلے میں 1 ماہ کے اندر یہ دوسرا واقعہ ہے۔ گزشتہ ہفتے ایک 6 سالہ بچی کو اس کی ایک رشتہ دار اپنے ساتھ لے گئی تھی اور خاندانی رنجش کے سبب اس کو ہلاک کر دیا تھا۔ ان واقعات کی روشنی میں والدین بچوں کے تحفظ کے سلسلے میں اسکولوں پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
تیونس میں مسلح افراد نے فوجی چوکیوں پر حملے کیے ہیں جس میں کم از کم 14 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے۔ تیونس کی وزارت دفاع نے بتایا کہ یہ حملہ بدھ کے روز ماؤنٹ چامبی کے علاقے میں ہوا جو الجزائر کی سرحد کے نزدیک ہے۔ اس وقت فوجی روزہ افطار کر رہے تھے۔ وزارت نے بتایا کہ حملہ آوروں نے خود کار رائفلیں اور راکٹ لانچرز استعمال کیے۔ یہ فوجی علاقے سے القاعدہ سے تعلق رکھنے والے جنگجوؤں کو دھکیلنے کے لیے کاروائی کر رہے ہیں۔ اس علاقے میں پچھلے جولائی میں عسکریت پسندوں نے 8 تیونسی فوجیوں کو ہلاک کیا تھا۔ فلپائن کے شمال میں تباہی پھیلانے اور کم از کم 38 افراد کو ہلاک کرنے کے بعد سمندری طوفان راماسن نے اب چین کا رخ کیا ہے۔ فلپائن کے حکام کا کہنا ہے کہ جزیرے لوزان میں 8 افراد اب بھی لاپتہ ہیں، جبکہ دارالحکومت مینیلا میں لاکھوں افراد بجلی کے بغیر رہ رہے ہیں اور شہر میں جگہ جگہ درخت ٹوٹ کر بکھرے پڑے ہیں۔ زیادہ تر اموات درختوں یا دیگر ملبے کے گرنے سے ہوئیں۔ لوزینا میں شہر میں 3 افراد کی ہلاکت دیوار کے گرنے سے ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے حکام کا کہنا ہے کہ بحیرہ جنوبی چین میں جزیرے بینان سے گزرتے وقت طوفان دوبارہ سے شدت اختیار کرے گا۔ جزیرے کی آبادی تقریباً 90 لاکھ ہے۔ چینی سرکاری خبر رساں ایجنسی شنہوا کے مطابق چین کے جنوبی ساحل پر تیز آندھی، بارشوں اور ہواؤں کی توقع کی جا رہی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے عائد کی جانے والی پابندیوں کے تازہ مرحلے سے دو طرفہ تعلقات متاثر ہوں گے اور امریکی اور روسی کاروباروں کو نقصان پہنچے گا۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
مسٹر پوٹن نے یہ بیان امریکی صدر براک اوباما کی جانب سے روسی بینکوں اور توانائی سے متعلق کمپنیوں پر تازہ پابندیوں کے نفاذ کے چند گھنٹوں کے بعد اپنے برازیل کے دورے کے دوران دیا۔ امریکہ نے یہ پابندیاں ماسکو کی جانب سے یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں کی حمایت کے خلاف عائد کی ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے الفاظ، ان پابندیوں کا ایک جوابی رد عمل ہوگا اور بلا شک و شبہ یہ پابندیاں امریکہ روس تعلقات کو بند گلی میں دھکیل دیں گی اور شدید نقصان کا باعث بنیں گی، اور مجھے یقین ہے کہ ان سے امریکی حکومت کے طویل مدتی قومی اسٹریٹجک مفادات اور امریکی عوام کو بھی نقصان پہنچے گا۔ یہ الفاظ تھے روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے۔ بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں گفتگو کرتے ہوئے صدر براک اوباما نے کہا کہ وہ ماسکو پر کئی بار زور دے چکے ہیں کہ وہ یوکرین کے بحران میں کمی کے لیے اہم اقدامات کرے، اور یہ کہ روس ابھی تک امریکہ کے کسی بھی مطالبے کو پورا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ ان کے الفاظ،
These sanctions are significant, but they are also targeted, designed to have
صدر
اوباما کہہ رہے ہیں کہ یہ پابندیاں اہم نوعیت کی ہیں لیکن وہ مخصوص اہداف کو سامنے رکھ کر لگائی گئی ہیں تاکہ ان کی زیادہ سے زیادہ زد روس پر پڑے اور امریکی کمپنیوں یا ہمارے اتحادیوں پر اس کے اثرات محدود رہیں۔ یہ الفاظ تھے امریکی صدر براک اوباما کے۔ موجودہ سال کے آغاز پر کرائمیا سے الحاق سمیت یوکرین میں روسی کارروائی کے خلاف امریکہ کی جانب سے عائد کی جانے والی پابندیوں میں یورپی یونین بھی شامل ہو گئی ہے۔ یورپی کونسل کے صدر ہرمن وین رمپوئے کے الفاظ
اسپیسیفکلی ریلیٹڈ ٹو کرائمیا بیکاز آف اٹس الیگل انیکسیشن بائی رشیا وی ریسٹرکٹ یورپین انویسٹمنٹ ان کرائمیا،
خاص طور پر کرائمیا کے حوالے سے کیونکہ یہ روس کے ساتھ اس کا غیر قانونی الحاق ہے۔ ہم نے کرائمیا میں یورپی سرمایہ کاری پر پابندی لگا دی ہے۔ ہم نے روس کی جانب سرکاری سرمایہ کے بہاؤ کی یورپی پالیسی کو روک دیا ہے۔ رہنماؤں نے یورپی سرمایہ کاری بینک سے درخواست کی ہے کہ روس کے سرکاری شعبے کے منصوبوں کے لیے نئی سرمایہ کاری معطل کر دے۔ یہ الفاظ تھے یورپی کونسل کے صدر ہرمن وین رمپوئے کے۔ یوکرین کے دفاع سے متعلق اعلی عہدیدار کی جانب سے اس انتباہ کے بعد کہ روسی فوجی حملے کا خطرہ سروں پر منڈلا رہا ہے، ماسکو اور کیف کے درمیان کشیدگیوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور یوکرین کے سیکیورٹی چیف نے کہا ہے کہ اس کے پاس یہ ٹھوس اور مستند ثبوت موجود ہے کہ ایک روز قبل یوکرین کے ایک فوجی مالبردار طیارے کو مار گرانے کے واقعے میں روس ملوث تھا۔ منگل کے روز یوکرین کے مشرقی حصے میں واقع نزنے نامی ایک قصبے کی ایک رہائشی عمارت پر ایک فضائی حملے میں، جس میں عمارت تباہ ہو گئی تھی، 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ روس نواز علیحدگی پسندوں نے اس حملے کا الزام یوکرین کی ایئر فورس پر لگایا ہے، جبکہ یوکرین کی فوج کے ترجمان نے الزام لگایا ہے کہ اس حملے کے پیچھے روس کا ہاتھ ہے۔ یوکرین کی حکومت کی جانب سے 30 جون کی یک طرفہ فائر بندی کی تجدید سے انکار کے بعد مشرقی یوکرین میں لڑائیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تب سے یوکرینی فورسز نے کئی شہروں سے باغیوں کو باہر دھکیل دیا ہے، جن میں ان کا اہم گڑھ سلوویانسک بھی شامل ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور یوکرین کی فوج نے جمعرات کو روز بتایا ہے کہ ایک روسی جیٹ طیارے نے مشرقی یوکرین کے اوپر ایک یوکرینی جنگی طیارے کو مار گرایا ہے۔ یوکرین کے نیشنل ڈیفنس اور سیکیورٹی کونسل کے ترجمان نے بتایا کہ روسی جنگی طیارے نے بدھ کو دیر گئے مشرقی یوکرین پر SU-25 طیارے پر حملہ کیا اور اسے گرا دیا، لیکن پائلٹ بحفاظت باہر نکل آیا۔ روس نواز علیحدگی پسندوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے ایک SU-25 یوکرینی طیارے پر، جو مشرقی یوکرین میں پرواز کر رہا تھا، ایک میزائل سے حملہ کیا۔ طیارے کے پائلٹ نے اسے بحفاظت زمین پر اتار لیا۔ کیف حکومت کا کہنا ہے کہ یوکرینی فوج کے ٹرانسپورٹ طیارے پر لوہانس کے علاقے میں پیر کے روز حملہ کیا گیا، ممکنہ طور پر روس سے فائر کیے گئے ایک میزائل سے اسے گرایا گیا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ نے شمالی کوریا کے میزائلوں کے تجربات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ تفصیلات مدثرہ منظر سے۔
امریکہ اور برطانیہ ان ممالک میں شامل ہو گئے ہیں جو شمالی کوریا کے میزائل کے حالیہ تجربات کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں اور پیونگ یانگ پر الزام عائد کر رہے ہیں کہ وہ بین الاقوامی ہوا بازی کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان خاتون جین ساکی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ ان ممالک میں شامل ہو گیا ہے جنہوں نے گزشتہ ہفتے شہری ہوا بازی کی عالمی تنظیم ICAO کو ایک مشترکہ خط بھیجا تھا۔ ساکی کے الفاظ،
نارتھ کوریاز ڈیسیژن ٹو کنڈکٹ دیز لانچز وداؤٹ پرائیور نوٹیفیکیشن threatens the safety of international aviation۔
پیش کی اطلاع دیے بغیر تجربات کرنے کا شمالی کوریا کا فیصلہ بین الاقوامی ہوا بازی کو خطرے میں ڈالتا ہے اور اس بات کا مظہر ہے کہ شمالی کوریا اس تنظیم کے ضابطوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی دوران برطانوی دفتر خارجہ کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ کی کورین سروس کو ایک ای میل کے ذریعے بتایا ہے کہ لندن کو اس بات پر تشویش ہے کہ شمالی کوریا نے میزائل لانچ کرنے سے پہلے کوئی اطلاع نہیں دی۔ ICAO اقوام متحدہ کا ایک خصوصی ادارہ ہے جو شہری ہوا بازی کے بین الاقوامی کنونشن کے زیر اہتمام قائم کیا گیا۔ اس کنونشن کو شکاگو کنونشن بھی کہا جاتا ہے۔ گزشتہ ہفتے کے دوران پیانگ یانگ نے 4 میزائلوں کا تجربہ کیا جن کے بارے میں خیال ہے کہ وہ سکرڈ میزائل تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ شمالی کوریا کی فوج نے دونوں کوریائی ممالک کی درمیانی سرحد کے شمال میں آرٹلری کے 100 گولے داغے ہیں۔ مغربی ممالک اور ان کے اتحادیوں کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کا کم فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا تجربہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ان قراردادوں کی خلاف ورزی ہے جن کے تحت پیونگ یانگ پر ایسے تجربات کرنے کی ممانعت ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں۔
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے۔
بھئی www.urduvoa.com پر کیسے اتفاق نہیں ہوگا۔
اور یہ ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
شمالی وزیرستان سے آنے والے بے گھر افراد کی خوراک اور غذائیت کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے امریکہ نے حکومت پاکستان کو $8 کروڑ کی اضافی امداد دی ہے۔ یہ امداد امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی یعنی یو ایس ایڈ کے ذریعے فراہم کی جا رہی ہے۔ یہ ان کوششوں کا حصہ ہے جو امریکی حکومت اور اقوام متحدہ کے عالمی خوراک کے پروگرام کے مابین ٹویننگ پروگرام کے تحت جاری ہیں۔ ٹویننگ پروگرام حکومت پاکستان، ورلڈ فوڈ پروگرام اور بین الاقوامی امداد دہندگان کے درمیان شراکت داری ہے، جس کے تحت حکومت کے گندم کے ذخائر سے گندم کی پسائی کی جاتی ہے، ان میں غذائیت بخش اجزاء ملائے جاتے ہیں اور پھر ان کو ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ امدادی فنڈ گندم کی پسائی، آٹے میں غذائیت بخش اجزاء کو شامل کرنے، ان کی اسٹوریج اور ترسیل اور تقسیم کی مد میں آنے والے اخراجات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے دی جانے والی اس نئی اضافی امداد کے ذریعے ورلڈ فوڈ پروگرام تقریباً 38,000 میٹرک ٹن گندم میں غذائیت بخش اجزاء شامل کر کے 2 مہینے کے اندر اندرونی طور پر بے گھر ہونے والے افراد تک پہنچا دیا جائے گا۔ 2013 میں ٹویننگ پروگرام شروع ہوا تھا اور اب تک حکومت پاکستان 201,000 میٹرک ٹن گندم ورلڈ فوڈ پروگرام کو پروسیسنگ کے لیے فراہم کر چکی ہے۔ $80 لاکھ کی اضافی امداد سمیت یو ایس ایڈ $3 کروڑ 10 لاکھ کی امداد دے چکی ہے، جس سے حکومت پاکستان کی جانب سے ورلڈ فوڈ پروگرام کو فراہم کی جانے والی 60% گندم میں غذائیت بخش اجزاء شامل کر کے ان کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی انسانی اور سماجی ترقی میں مدد کے سلسلے میں امریکہ کے تعاون اور عزم کی ایک طویل تاریخ ہے۔ 2014 میں یو ایس ایڈ نے پاکستان کو خوراک کی مد میں امداد کے طور پر $6 کروڑ دیے ہیں۔ ٹویننگ پروگرام کے تحت $80 لاکھ کی امداد اس کے علاوہ ہے۔ سن 2009 سے امریکہ نے پاکستان کو 1.4 ارب ڈالر مالیت کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد دی ہے۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی یہ سب سے بڑی شراکت داری ہے۔ یو ایس ایڈ کی قائم مقام ڈائریکٹر نینسی ایسٹس کہتی ہیں کہ ٹوئننگ پروگرام کے تحت امدادی پیکج اس بات کا مظہر ہے کہ فاٹا سے اندرونی طور پر بے گھر ہونے والوں کی مدد کے لیے امریکہ، حکومت پاکستان، ورلڈ فوڈ پروگرام اور بین الاقوامی برادری کے ساتھ شراکت داری کے لیے پرعزم ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
نئی پاکستانی فلم دختر فرسودہ روایات کے خلاف نعرہ، تفصیلات فکر و فن میں۔ پاکستانی سینما میں جب سے اچھی فلمیں بننا شروع ہوئی ہیں، نوجوان فلم میکرز ہر طرح کے غیر روایتی موضوعات پر تبازمائی کر رہے ہیں، بغیر اس خوف کے کہ اگر فلم باکس آفس پر پٹ گئی تو کیا ہوگا۔ شاید رسک لینے کا ہی نتیجہ ہے کہ نئی کاسٹ اور سٹوری پر بننے والی فلموں میں سے بیشتر ہٹ رہیں۔ ایک اور جلد ریلیز ہونے والی فلم جس کے بارے میں فلمی پنڈت اور شائقین کا خیال ہے کہ یہ باکس آفس پر اچھا بزنس کرنے میں کامیاب رہے گی، وہ ہے دختر۔ فارسی میں دختر بیٹی کو کہتے ہیں۔
ہمارا لوگوں نے تم کو کوئی تکلیف تو نہیں دیا۔
دختر کی کہانی کا تانا بانا ماں بیٹی کے گہرے اور اٹوٹ رشتے کے گرد بنا گیا ہے، جس میں عورتوں کے ایثار اور قربانیوں کو بھی پیش کیا گیا ہے۔ دختر کہانی ہے ایسی ماں بیٹی کی جو فرسودہ روایات کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور اس کی قیمت انہیں اپنے علاقے سے بے دخلی کی صورت میں چکانی پڑتی ہے۔ ان کو محفوظ مقام تک پہنچانے کی ذمہ داری کچھ ٹال مٹول کے بعد اٹھاتا ہے ایک ٹرک ڈرائیور۔ جذباتی اتار چڑھاؤ اور ایکشن سے سجی دختر کی شوٹنگ گلگت، سکردو، ہنزا اور لاہور میں کی گئی ہے۔ سمیہ ممتاز، محب مرزا، سمینہ احمد، صالحہ عارف اور عجب گل نے فلم میں مرکزی کردار نبھائے ہیں۔ فلم کی ڈائریکٹر اور رائٹر آفیہ کا کہنا ہے کہ دختر میں خواتین، خصوصاً ماؤں کی قربانیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے فلم کا مرکزی کردار اپنی دادی سے متاثر ہو کر لکھا ہے، جنہوں نے قبائلی علاقے سے تعلق رکھنے کے باوجود ساری زندگی مشکلات کا سامنا بڑی بہادری سے کیا۔ اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے، پتا ہے urduvoa.com۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل۔ 20ویں صدی کے وسط میں امریکہ کی خوبصورتی کا ایک بہت بڑا حصہ سڑکوں کے کنارے تعمیر کیے گئے چھوٹے چھوٹے چڑیا گھر اور عجائب خانے ہوا کرتے تھے۔ انہیں ہائی ویز پر اس لیے تعمیر کیا گیا تاکہ جب لوگ چھٹیاں گزارنے کے لیے دور کے مقامات کی سیر کے لیے نکلیں تو راستے میں ان تفریحی مقامات کا بھی دورہ کریں۔ ان میں سے زیادہ تر دلکش مناظر اب ختم ہو گئے ہیں، لیکن ورجینیا میں ایک مقام ایسا ہے جہاں اب بھی بہت سے سیاح جاتے ہیں۔ یہ ہے ڈائناسور لینڈ، جو کہ واشنگٹن سے کچھ گھنٹوں کی مسافت پر واقع ہے۔ یہاں پر درجنوں چھوٹے اور بڑے ڈائناسور استادہ ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا یہاں سچ مچ کے ڈائناسور آباد ہیں؟ نہیں، یہ ڈائناسور لینڈ اصل میں ایک بہت بڑا پارک ہے جہاں پر جا بجا ڈائناسور کے مختلف 50 مجسمے رکھے گئے ہیں۔ ہر ڈائناسور لکڑی کے ایک فریم پر بنایا گیا ہے جس کے ارد گرد لوہے کی تار اور فائبر گلاس ہے، اور انہیں مختلف رنگوں سے پینٹ کیا گیا ہے۔ ڈائناسور لینڈ 51 برس قبل تعمیر کیا گیا۔ پہلے پہل یہاں پر گفٹ شاپ تعمیر کی گئی جس کے مالک جوزف گریسی تھے۔ انہوں نے ہاتھی نما جانور کا ایک بہت بڑا مجسمہ اپنی شاپ کے باہر نصب کیا۔ اس کے بعد انہوں نے شاپ کے ساتھ ڈائناسور کے مجسمے بھی نصب کیے اور اسے ڈائناسور لینڈ کا نام دیا گیا۔ جب گریسی 1987 میں انتقال کر گئے تو ان کی بیٹی یوان لائٹ اور ان کے خاندان والوں نے اس کام کو آگے بڑھایا۔
All of us have been really involved with this and my kids worked here, my grandkids worked here.
ہم سب یہاں کام کرتے ہیں، میرے بچے، میرے پوتا پوتی یہاں کام کرتے ہیں۔ ان کے پوتے یوان لائٹ، جو یہیں بڑے ہوئے، کہتے ہیں کہ یہاں بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی ہے۔
We try to keep the old Americana feel around here. We're not meant to be a museum.
ہم چاہتے ہیں کہ پرانے امریکہ کا احساس یہاں موجود رہے۔ یہ میوزیم نہیں ہے، یہ سڑک کنارے ایک تفریحی مقام ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں رک کر لطف اندوز ہوں۔
Megalosaurus was 10 to 12 feet tall.
حال ہی میں اس پارک میں ڈائناسور کے نئے مجسمے شامل کیے گئے ہیں جو حقیقت سے قریب تر دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں پر بچے اور بڑے دونوں بڑے شوق سے آتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے بچپن میں یہاں آتے رہے ہیں اب اپنے بچوں کو بھی یہاں لا رہے ہیں۔
When I was little, we got one of these.
یہاں کی گفٹ شاپ کو حال ہی میں امریکہ میں تحفے تحائف خریدنے کے 10 بہترین مقامات میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ یہاں پر جانوروں کے متعدد چھوٹے چھوٹے سووینئرز رکھے گئے ہیں، اس کے علاوہ روزمرہ استعمال کی چھوٹی موٹی اشیاء بھی۔ ڈائناسور لینڈ میں آنے والے سیاحوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ سنیے سدائی جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
ہمارے اس شو کے ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل, پروڈیوسر شہناز نفیس اور انجینئر راب میکلین. اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام ان دا نیوز ہوگا, جس کے پروڈیوسر ہیں ویٹو میئر اور پروڈیوسر ہوں گی بہجت چیلانی.